من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم بعض دفعہ چور اپنی چوری کو بچانے کے لیے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں وہ بھی اس مجمع میں شامل ہو کر چور چور کی صدا بلند کرتا ہے کہ جو مجمع اس سے پہلے چور آ جانے کی وجہ سے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ آوازہ لگاتا ہے اب چور یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے مجھ کو شناخت نہ کیا جا سکے جب چور یہ کہنے لگ جائے چور چور تو کس کو کیا پتا ہے کہ یہ شخص یہی چور ہے یا بھی یہ بھی چور کو تلاش کرنا چاہتا اب اس کا ایک ہی حل ہے وہ اہل خانہ کہ جہاں یہ ڈکیتی ہوئی جہاں یہ چوری ہوئی جہاں یہ جرم سرزد ہوا وہ اہل خانہ اس کو تلاش کریں اس کو پہچانیں کہ ہمارے گھر میں آنے والا یہی شخص ہے یا ان کی لسٹ تیار کی جائے جو جرائم پیشہ افراد ہیں اور جن کا کام ہی قتل کرنا ہے ڈاکے ڈالنا ہے یہ قاتل کو پکڑنے کے لیے ڈاکو اور چور کو پکڑنے کے لیے دوسرا طریقہ اور خوش قسمتی سے حضرت حسین کے قاتلوں کو ان کے اہل خانہ نے بھی پہچانا اور جو دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑ کر ان سے تفتیش کی جائے ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اپنے شیعہ کو مخاطب کر کے کہ تم نے اس سے وفا نہ کی جو مجھ سے بہتر ہے مجھ سے کہاں سے وفا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں اور حضرت علی کو شہید کرنے والے بھی یہی شیعہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ان کے محل میں پہنچتی ہیں حضرت عثمان کا وہ لباس جو خون آلود ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے حضرت معاویہ اس بات کے مستحق تھے کہ وہ انتقام لیں
قاتلوں کو سزا دیں، وہ مطالبہ کرنا ان کا اپنا حق تھا کہ یہ بھی بنو امیہ کے افراد میں سے ایک فرد تھے، حضرت عثمان کے قریبی تھے، حضرت معاویہ نے یہی مطالبہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جب حضرت علی نے ایک موقع پر حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینے کا اعلان کیا تو وہی افراد جو ان کی شورا کے ممبر تھے وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ علی ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو ہم سب کو قتل کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجبور تھے، ان کی حکومت اتنی مضبوط نہ تھی کہ وہ قاتلوں پر ہاتھ ڈال سکتے، کیونکہ اس وقت حضرت علی کے ارد گرد سب قاتل ہی قاتل تھے جو حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے۔ حضرت معاویہ کا یہ مطالبہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ علی جب تک تم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لے لیتے اس وقت تک تمہارا ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اور حضرت علی کی یہ بات اپنی جگہ درست کہ اے معاویہ میرا ساتھ دو تاکہ تمہارے ساتھ دینے کی وجہ سے میں عثمان کے قاتلوں پر ہاتھ ڈال سکوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی کا سبب یہی تھا، لڑائی ہوئی، حضرت معاویہ کی طرف سے قرآن کو بلند کیا گیا کہ ہم فیصلہ قرآن سے کرواتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی اور حضرت معاویہ کی طرف سے حکم مقرر ہوئے، حضرت علی کی جماعت جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہی تھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اے علی تم بھی کافر ہو اور معاویہ بھی کافر ہو، اس لیے کافر ہے، کفر تم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، علی تم نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا ہے اور حضرت معاویہ نے عمر بن عاص کو اپنا حکم مان لیا ہے، تم بھی مشرق ہو اور معاویہ بھی مشرق۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے جو خارجی کہلائے، اور حضرت علی کو قتل کرنے والے یہی خارجی تھے جو حضرت علی کے لشکر سے علیحدہ ہوئے تھے، اور حضرت علی کے لشکر میں سب کے سب شیان علی تھے، اس لیے حضرت علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے میں شیان علی کا ہاتھ تھا، خارجی اور پھر جو حضرت علی کی محبت میں گرفتار ہو کر گمراہ ہوئے یہ علیحدہ علیحدہ دو ٹکڑے بن گئے، لیکن ان کی علیحدگی سے پہلے یہ دونوں کے دونوں حضرت علی کی لشکر میں شامل ہو کر حضرت معاویہ سے لڑا کرتے، اور حضرت علی اپنے شیان علی سے بڑے تنگ تھے۔ حضرت علی حضرت معاویہ کے ساتھیوں کی تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے معاویہ فاخذ منہم عشرہ، میرا جو یہ لشکر ہے اے معاویہ اس میں سے 10 تو لے لے، اور ان 10 کے بدلے میں فاعطانی رجل منہم، اپنے لشکر میں سے صرف ایک آدمی مجھ کو دے دے، یہ اتنے بے ایمان ہیں۔ حضرت علی کے نہج البلاغہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میرے شیعہ اتنے بے ایمان ہیں کہ اگر میں ان کو لکڑی کے ایک پیالہ اس کا بھی امین بناؤں یہ اس کے دستے کو اتار کر بیچ کر کھا جاؤں، یا اللہ میں ان سے تنگ یہ مجھ سے تنگ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے تنگ میں ان سے تنگ، یا اللہ ان کو ایسے پگھلا جیسے پانی نمک کو پگھلاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہی افراد کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں. حضرت علی کو بھی جس طرح حضرت معاویہ کے مقابلے میں یہ لوگ لائے، حضرت حسن کو بھی کھینچ کر میدان جنگ میں لائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بگڑے ہوئے تیوروں کو دیکھ کر کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں معاویہ سے صلح کر لوں، تمہاری صفوں میں مجھے ایسے افراد نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھ کو قید کر کے حضرت معاویہ کے سپرد کر دینا. اور اگر تم مجھ کو حضرت معاویہ کے ہاتھ بیچ دو، پھر دو ہی طریقے ہیں، یا تو حضرت معاویہ میرا سر قلم کر دیں اور تم پیٹتے رہ جاؤ کہ نواسا رسول مارا گیا، اور اگر حضرت معاویہ مجھ پر احسان کریں اور مجھ کو آزاد کر دیں، میری یہ گردن کبھی بھی ان کے سامنے اٹھ نہیں سکتی. اس سے بہتر مجھ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضرت معاویہ سے صلح کر لوں. کہنے لگے کہ نہیں، تم صلح نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نکلتے ہیں. حضرت حسن نے کہا، اچھا نکلو، اگر تم لڑنے کے لیے نکلتے ہو تو نکلو. حضرت حسن نکلے، ایک شیعہ صفوں کو چیرتا ہوا باہر آیا، حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو لوٹنے کی کوشش کی، خنجر لے کر ان کی ران میں مارا جو ان کی ران کو چیرتا ہوا نیچے گر گیا. حضرت حسن زخمی ہو کر مدائن پہنچے، خنجر مار کر کہتا ہے، یا مذل المسلمین، تو امیر المومنین کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تو مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا. اور حضرت حسن شکوہ کیا کرتے تھے کہ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے نیچے سے مسلح کھینچا، میرا مال تم نے لوٹا، اور کہتے تم یہ ہو کہ ہم تمہارے شیعہ. حضرت حسن جب زخمی ہو کر پہنچتے ہیں، تب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ معاویہ آؤ، میں تمہارے ساتھ صلح کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو میرے لشکر میں ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو مجھ کو تمہارے لشکر میں نظر آتے ہیں. میں تین شرطیں پیش کرتا ہوں اور تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے، حضرت حسن با وفا تھے، وفا کرنے والے تھے، اس لیے سب سے پہلی شرط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی، معاویہ میری پہلی شرط یہ ہے، نہ میرے شیعہ کو کچھ کہا جائے گا نہ میرے باپ کے شیعہ کو کچھ کہا جائے گا، ان سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، لیکن نہ میرے شیعہ کو پکڑا جائے گا نہ میرے باپ کے شیعہ کو پکڑا جائے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کر لیا. کہا معاویہ، دوسری شرط یہ ہے کہ 1,00,000 درہم سالانہ تجھ کو ادا کرنے پڑیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی منظور کیا، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ خالی کاغذ دستخط کر کے حضرت حسن کے حوالے کر دیا کہ اے نواسا رسول، جو تیرا دل چاہتا ہے اس پر لکھ لے، میں نے پہلے ہی دستخط کر دیے. 1,00,000 درہم سالانہ حضرت حسن نے اپنے خرچے کے لیے، اپنے بھائی کے خرچے کے لیے لیا. تیسری شرط لکھی، معاویہ حکومت ایسے کرو گے جیسے ابو بکر نے حکومت کی، معاویہ طرز حکومت ایسا ہوگا جیسے عمر کا تھا، معاویہ اس طریقے پر چلو گے جس طریقے پر عثمان چلتا رہا، میرا باپ علی چلتا رہا، خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر تم کو اور طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں شرطوں کو قبول کیا. حضرت حسن نے اپنے باپ کے ممبر پر کوفے کی جامع مسجد میں حضرت معاویہ کو بٹھا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حسن کے قاتل بھی ان کے اپنے ساتھی کی بیٹی جادہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیتی ہے اس جرم کے بدلے میں کہ انہوں نے ہمیں حضرت معاویہ کے ہاتھوں بیچ دیا اور ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. یہ بات شیخ مفید کی الارشاد میں موجود ہے, طبرسی کی اعلام الورا میں موجود ہے, ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت حسن کی شہادت کے بعد پھر یہ یہودی خاندان رسول سے بدلہ لیتے ہیں, صرف خاندان رسول سے نہیں تمام مسلمانوں سے بدلہ لیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیان علی کے سامنے, شیان حسن کے سامنے, شیان حسین کے سامنے اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اے کوفیو تم نے اسی قسم کی بد عہدی اور عہد شکنی میرے ساتھ کی ہے جو اس سے پہلے میرے باپ علی کے ساتھ کی تھی, میرے برادر حسن کے ساتھ کی تھی, اور صرف ان دونوں کے ساتھ تم نے یہ بد عہدی نہیں کی بلکہ میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ تم نے یہی بد عہدی. پہلے حضرت علی کو قتل کیا, پھر حضرت حسن کو اشعث بن قیس کندی کی بیٹی جادہ نے زہر دے کر مارا, پھر حضرت حسین کو بلایا, حضرت حسین سے پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 100,000 افراد نے بیعت کی, اور جب لڑنے کا وقت آیا تو یہ تمام کے تمام حضرت حسین سے مقابلے کے لیے باہر نکلے. خلاصۃ المسائد میں یہ بات موجود ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی, نہ حضرت معاویہ کے شہر شام سے کوئی شخص اس لشکر میں شامل تھا اور نہ مکے سے کوئی آیا نہ مدینے سے کوئی آیا. لیس فیہم شامی ولا حجازی, نہ اس میں کوئی شامی تھا نہ کوئی حجازی تھا مکے اور مدینے سے آنے والا, بل جمیعہم من اہل الکوفہ, بلکہ سب کے سب کوفہ سے چل کر آنے والے. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کرتے ہیں. آپ نے ایک جگہ اور فرمایا ہمارے شیعہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. آپ نے فرمایا حضرت حسین نے کہ ہمارے شیعہ نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 شیعہ کے نرغے میں پھنسے ہوئے جو ان کو مکے سے لا کر کربلا تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ جمعے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کربلا کوفے سے ہٹ کر دمشق کے راستے پر ہے. جب کوفیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حسین کا معاملہ اپنے ماموں کے ساتھ طے ہو چکا, سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے حضرت عمر بن سعد سے طے ہو چکا, شمر ذل جوشن سے جو آپ کے ماموں تھے ان سے حضرت حسین کا معاملہ طے ہو چکا, اور ابن زیاد نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر حضرت حسین دمشق جانا چاہتے ہیں اور بیعت کرنا چاہتے ہیں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں. آپ کوفے سے نکل کر کربلا پہنچتے ہیں جو دمشق کے راستے پر, لیکن ابن زیاد نے اس لشکر کو جو کوفے سے چلا تھا ان کے کمانڈر کو اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ کوئی باغی یہاں سے نکل کر کہیں جا نہ سکے. ان 60 افراد نے جو حضرت حسین کو مکے سے لے کر آئے تھے, انہوں نے سوچا یہ نواسا رسول ہے, یہ یزید ابن معاویہ کا رشتہ دار ہے, ان کی آپس میں دوستی ہے, خاندانی تعلقات ہیں, اگر حضرت حسین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں, تو پھر ہمارا کیا ہوگا, ہمیں کون پوچھے گا, ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. یزید کی تلوار ہوگی اور ہماری گردنیں ہوں گی, کیونکہ باغی کا جب جرم ثابت ہو جائے کہ یہ بغاوت کرنے والا ہے تو حدیث بھی بتلاتی ہے کہ اس کی گردن کو اتارو چاہے یہ کوئی ہی کیوں نہ ہو. ان 60 افراد نے دیکھا کہ یہ تو سزا سے بچ جائیں گے, جیسے حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی, حسین یزید سے صلح کرے گا, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گا. یہ بات شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے, سنیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت حسین نے اپنے ماموں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا ہمارا مستقبل کیا ہوگا, سوائے پھانسی کے تختے کے, سوائے یزید کی تلوار کے, ہماری موت کے ہمیں کوئی مستقبل اپنا نظر نہیں آتا. اب کیا کیا جائے, پہلے ان ثبوت ان خطوط کو ان ثبوتوں کو تلف کرو جو حضرت حسین کے ساتھ ہیں. حضرت حسین کئی بوریاں کوفیوں کے خطوط کی بھر کر اپنے ساتھ لائے تھے اور لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا تھا تم میں فلاں سردار ہے, اس نے موجودگی اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا موجود ہوں, کہا یہ خط تم نے ہی لکھا ہے, مجھ کو تم نے ہی بلایا ہے. کہا حسین بلایا ہے لیکن اب تیری حفاظت نہیں کر سکتے. ایک ایک سرکار کو مخاطب کر کے حضرت حسین نے ان سے اس بات کا ثبوت مانگ لیا تھا کہ یہ خطوط تمہارے ہی لکھے ہوئے ہیں, یہ قاصد تمہارے ہی بھیجے ہوئے. انہوں نے کہا ان ثبوتوں کو ان خطوط کو بھی ضائع کر دو اور ہو سکے تو حضرت حسین کو بھی قتل کر دو. یہ 60 کوفی, کیونکہ تلوار تو ہر آدمی کے پاس اس وقت ہوتی تھی, یہ 60 کوفی جو حضرت حسین کے خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں, حضرت حسین کے لشکر میں موجود ہیں, ان 72 افراد میں موجود ہیں جو حضرت حسین کے ساتھ دمشق جا رہے ہیں, اور دمشق میں یہ اطلاع پہنچنے پر کہ حضرت حسین یزید کی بیعت کرنے کے لیے دمشق پہنچ رہے ہیں, حسین کے رشتہ دار اور یزید کے اہل خانہ اس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں, استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہماری خالائیں آ رہی ہیں, ہمارے ماموں آ رہے ہیں, ہم اپنے محل میں ان کا استقبال کریں گے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. انہوں نے ان ثبوتوں کو ختم کرنے کے لیے آنکھ بچا کر حضرت حسین کے خیمے میں داخل ہونے کے بعد حضرت حسین کو قتل کیا. وہ علی اصغر جس کے قصے تم نے بنائے ہیں, وہ علی اکبر جن کی عمر کو بتلا کر تم لوگوں کو رلاتے ہو کہ کوئی 1 سال کا, کوئی 6 مہینے کا جس نے پانی مانگا, حضرت حسین نے ان کو اپنے ہاتھوں پر رکھا, کوفے کے لشکریوں کو کہا کہ یہ تم سے معصوم بچہ پانی طلب کرتا ہے, اور اس کے بدلے میں انہوں نے کمان پر تیر چڑھا کر ان کے حلق میں مارے, خون کے فوارے اٹھے, حضرت زینب کو پیٹتے ہوئے تم دکھلاتے, تم حضرت حسین کی بیٹی کو
حضرت فاطمہ کی بیٹی کو، حضرت علی کی بیٹی کو، حضرت زینب کو اپنی چادر کو اتار کر بیان کرتے ہوئے دکھلاتے ہو کہ یہ پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر نکلی، علی اکبر کے لیے اس نے پانی مانگا، علی اکبر کے لیے پانی مانگا، معصوم بچے ایک ایک کرتے ہوئے حضرت حسین پر شہید ہوئے، یہ سب کا سب جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ سب کا سب بکواس ہے، تمہارے منہ کی اپنی زبان ہے، نہ سنیوں کی تاریخ اور نہ شیعہ کی تاریخ اس کی مطابقت کرتی ہے۔ یہ 60 آدمیوں کا لشکر حضرت حسین کے خیموں میں داخل ہوا، حضرت حسین پر وار کیا، حضرت حسین کو شہید کیا، اور جو جو بھی ان کے ہاتھ میں آیا ان کو قتل کرتا گیا، اور پھر حضرت حسین کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اس لیے آگ لگائی گئی کہ وہ خطوط بھی جل جائیں جو خطوط حضرت حسین یزید کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت سعد کے بیٹے نے، کمانڈر ان چیف نے دیکھا کہ حضرت حسین کے اپنے خیموں میں آگ لگی ہوئی، حضرت حسین کے اپنے خیموں سے چیخے بلند ہوئی، وہ اپنے لشکر کو لے کر ان خیموں میں داخل ہوا، جو جو باغی پکڑے گئے ان کو قتل کرتا گیا، اور جیسے انہوں نے یہ تجویز اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھی تھی کہ جب ہم قتل کریں گے، خیموں کو آگ لگائیں گے، بھگدڑ مچ جائے گی، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی فرار ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے، کسی کو بچنے کا موقع مل جائے۔ اور ہوا بھی یہی، جب یہ لشکر داخل ہوا، جو جو اس لشکر کو ملتا رہا یہ ان باغیوں کو قتل کرتے رہے، اور جو بچ گئے وہ بچ گئے اور نکل گئے، اور حضرت حسین شہید ہوئے۔ اگر حضرت حسین کے قاتل وہ لشکر تھا جو کوفیوں کا تھا، چلو مانتے ہیں کہ حضرت صاحب ان کے کمانڈر ان چیف تھے، لشکر کوفے سے نکل کر آیا، اگر انہوں نے حضرت حسین کو ایک ایک آدمی کو قتل کیا، حضرت حسین کی تلوار نہ تھی، جہاں جہاں حضرت حسین پھرتے تھے لاشیں ہی لاشیں دشمنوں کے گرتے چلے جاتے تھے، حضرت حسین بڑی مشکل سے قابو آئے، ہزاروں افراد کو حضرت حسین اکیلے میں قتل کر دیا۔ اگر واقعی اسی لشکر نے حضرت حسین کو شہید کیا تو بتاؤ بیمار کربلا زین العابدین کو کیوں باقی چھوڑا؟ جو لشکر اس عقل سے کام لو، عقل سے سوچو، شیعوں کی مجلسوں میں ان کو، ان کے پروپیگنڈے سن کر ان کے جال میں نہ پھنس جاؤ، ٹی وی پر، ریڈیو پر ان کے قصیدے سن کر اس بات کو یقینی نہ مان لو کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے یہ یزیدی ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت حسین کو اگر وہی قتل کرنے والے یزیدی ہیں اور ایسے ظالم ہیں، نہ یہ 6 مہینے کا معصوم بچہ چھوڑتے ہیں، نہ یہ سال کا معصوم بچہ چھوڑتے ہیں، تو عقل سے سوچ کر بتلاؤ بیمار کربلا زین العابدین کو باقی کیوں چھوڑا تھا، ان کو قتل کیوں نہیں کیا تھا، ان سے تلوار کیسے انہوں نے ہٹا لی تھی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر یہ لشکر حضرت حسین کے ساتھیوں کو تلاش کرتا تو کوئی بھی ساتھی زندہ بچ کر واپس نہ پلٹتا، سب کو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ یہ محاصرے میں تھے۔ قتل انہوں نے کیا ہے کہ جنہوں نے جن کو قتل کیا، جو مل گئے ان کو قتل کر دیا، جو بچ گئے، چھپ گئے وہ بچ گئے، اور ان کو بچانے کے لیے یہی لشکر آ کر، حضرت سعد کی کمان میں جو لشکر تھا یہی آ کر بچاتا۔
سید النساء حضرت فاطمہ کی لخت جگر ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، جاؤ ان سے پوچھو،
پوچھو حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین سے کہ تیرے باپ حسین کو کس نے قتل کیا. بچے ہوئے ان افراد کو حضرت عمر بن سعد یا عمر بن سعد لے کر دمشق کی طرف جاتے ہیں, کوفے میں داخل ہوتے ہیں, ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوفی عورتیں ماتم کر رہی ہیں, رو رہی ہیں, چلا رہی ہیں, بین کر رہی ہیں. بیمار کربلا زین العابدین اونٹ کے حوتج میں لیٹے ہوئے اپنی بہن سے پوچھتے ہیں, بہن یہ رونے والے کون ہیں, یہ پیٹنے والے کون ہیں؟ بہن نے جواب دیا, بھائی یہ تیرے شیعہ ہیں, یہ تیرے بھائی حسن کے شیعہ ہیں, یہ تیرے باپ علی کے شیعہ ہیں, یہ کوفے کے شیعہ ہیں جو تیرے باپ کے مرنے پر اس کے قتل ہونے پر رو رہے ہیں. زین العابدین نے اپنی گردن کو اٹھایا اور ان کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا, اگر تم نے میرے بابا کو قتل نہیں کیا, من قتل ہو ازن, تو مطلع میرے باپ کو آسمان سے اتر کر فرشتوں نے قتل کیا. میرے باپ کے قاتل اگر کوفیہ تم نہیں ہو تو مجھ کو بتلاؤ کہ میرے باپ کو قتل کس نے کیا. پہلے میرے باپ کو بلا اور میرے باپ کو بلا کر میرے باپ کی تم نے حفاظت نہ کی اور اس کے قتل ہونے کے بعد پھر سینہ کوپی کرتے ہو, پیٹتے اور چلاتے ہو, بین کرتے ہو, لوگوں کو بتلاتے ہو. من قتل ہو اذن, اگر میرے باپ کو تم نے قتل نہیں کیا تو مجھ کو بتلاؤ میرے باپ کے قاتل تمہارے علاوہ کون. امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں, ان اللہ غضب علی الشیعہ, اللہ تعالیٰ ان شیعہ پر غضبناک ہو کہ جنہوں نے علی کو قتل کیا, حسن کو قتل کیا, حسین کے نمائندے مسلم کو قتل کیا اور پھر حضرت حسین کو قتل کیا, ان کے افراد کو, اہل خانہ کو قتل کیا. اگر یزید رحمت اللہ علیہ حضرت حسین کے قتل میں ملوث تھا تو مجھ کو بتلاؤ زینب کا مزار کہاں ہے, کہاں ہے زینب کا مزار؟ آج بھی دمشق میں زینب کا مزار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یزید میرے حسین کا قاتل نہیں ہے, قاتل ہے تو یہ کوفی ہے. اس لیے حضرت زینب نے یزید کے دار الخلافہ دمشق میں مرنا منظور کیا ہے, ان کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زینب کو بھی پتا تھا کہ حسین کا قاتل نہ یزید ہے نہ اس کا لشکر. حسین کا قاتل کوفہ دمشق نہیں, حسین کے قاتل کوفے میں رہتے ہیں, اہل کوفہ ہیں. اس لیے حضرت زینب نے کوفے آنے سے انکار کر دیا بلکہ یزید کے پاس رہ کر وہیں وفات پاتی. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, ان کا قاتل یزید ہے, تو مجھ کو بتلاؤ زین العابدین مرتے دم تک حضرت یزید سے وظیفہ لیتے رہے اور صرف وظیفہ ہی نہیں لیتے رہے, یزید کے مقرر کردہ گورنر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اور جب مدینے میں یزید کے خلاف بغاوت ہوئی سب سے پہلے زین العابدین نے یزید کو خط لکھا اور کہا, مدینے میں تیرے خلاف بغاوت اٹھی ہے, نہ میں اس میں شریک ہوں نہ میرا کوئی خاندان کا فرد اس میں شریک ہے. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب مدینہ میں لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا, نہ زین العابدین نکلے نہ زین العابدین کے گھر کا کوئی بندہ باہر نکلا, کوئی نہیں
نہیں تھا حضرت علی کے گھرانے کا فرد جو یزید کے خلاف خروج کر کے اس بات کی دلیل دیتا کہ میرا قاتل، میرے باپ کا قاتل، میرے دادا کا قاتل یہی خاندان ہے، بلکہ اس کو خط لکھ کر بتلاتے ہیں کہ میں بھی اس بغاوت میں شریک نہیں، میرا خاندان کا کوئی فرد بھی شریک نہیں. جس طریقے سے حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت معاویہ سے وظیفہ لے کر ساری زندگی وظیفہ لے کر کھاتے رہے، حضرت معاویہ کو گالیاں نکالنے والوں اس کا کیا بنے گا جو حضرت معاویہ سے وظیفہ لیتا رہا، جیسے حضرت حسن اور حسین حضرت معاویہ سے وظیفہ لیتے رہے، ان کے مقرر کردہ گورنر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اسی طرح زین العابدین یزید سے وظیفہ لیتے رہے اور ان کے مقرر کردہ گورنر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پر آنے والے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عمر کے روزے احرام کی حالت میں اگر کسی سے مچھر مارا جائے تو اس کا کتنا گناہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب دے کر کہنے لگے، آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا، میں عراق سے آیا ہوں. کہا، وہی عراق جس دھرتی پر تم نے نواسا رسول کو قتل کیا ہے، اور ظالموں مچھر کے مرنے کا گناہ پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو تو نواسا رسول کے قتل ہونے کا گناہ پوچھو. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی جانتے تھے کہ حضرت حسین کے قاتل یہی عراقی اہل کوفہ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور بلا کر قتل کر دیا. آؤ اب پوچھتے ہیں ان اہل خانہ سے جنہوں نے حضرت حسین کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا، جس سے ڈرایا تھا صحابہ نے، اے حسین تو جاتا ہے جا، اپنے بیوی بچوں کو نہ لے جا، اس لیے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تجھ کو بھی تیری بیوی بچوں کے سامنے ویسے ہی قتل کر دیا جائے گا کما قتل عثمان، جیسے حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. حضرت حسین کی بہن حضرت زینب کی بد دعا ہو، حضرت زینب نے کوفے میں پیٹتے ہوئے شیعہ عورتوں اور مردوں کو مخاطب کر کے کہا، اے کوفی غداروں، اے مکاروں، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تمہارے ظلم کی وجہ سے ابھی تک ہماری آنکھوں سے پانی خشک نہیں ہوا اور تمہارے ظلم کی آہ ابھی ختم نہیں ہوئی. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو چرخے پر کاٹتی ہے دھاگا اور پھر تم پھر اس کو توڑ دیتی ہے، جس طرح اس عورت نے اس دھاگے کو توڑا. اے کوفیہ، تم نے اپنے ایمانی رشتے کو توڑ دیا اور تم کفر کی طرف پلٹ گئے ہو. آیا تم ہم پر ماتم کرتے ہو جبکہ خود تم نے ہی ہم کو قتل کیا ہے؟ اے تم ہمارے غم میں روتے ہو، اور اللہ کی قسم یہ ہوگا کہ تم روئے گے بہت اور ہنسو گے کم. عیب اور ذلت کو تم نے اپنے لیے خرید لیا اور ذلت کے اس داغ کو کسی پانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. لکھنے والا کون؟ ملا باقر مجلسی، تو جلال عیون میں لکھتا ہے، کوئی سنی نہیں، امام ابن کثیر نہیں، کوئی عام محدث نہیں. لکھنے والا ملا باقر مجلسی شیعہ جلال عیون میں حضرت حسین کی بہن حضرت زینب کی بد دعا جو ان کو کوفہ کے بازار میں دیتی ہے اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتا. حضرت فاطمہ بنت حسین حضرت حسین کی بیٹی کوفیوں کو مخاطب کرتی ہے، تم نے ہم کو ایسے شہید کیا اور ہمارا مال و متاع لوٹ کر تم نے ہم کو ایسے قید کر دیا
جیسے کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمیشہ ہمارے خاندان کا خون ٹپکتا رہا، اہل خانہ کی گواہی سے کیسے منہ پھیرو گے، کیسے انکار کرو گے جب اہل خانہ اپنے باپ کے قاتلوں کو پہچانتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت حسین کی بہن زینب کہتی ہے جن کا مزار دمشق میں موجود ہے، حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ کہتی ہے کہ تمہاری تلواروں سے ہمیشہ ہمارے خاندان کا خون ٹپکتا رہا، میرے دادا علی کو تم نے قتل کیا، میرے باپ حسین کو تم نے قتل کیا، میرا ہمارے گھر کا سامان تم نے لوٹا اور ہم کو تم نے قید کر لیا، کہنے والا کون؟ حسین کی بیٹی فاطمہ، اور لکھنے والا کون؟ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جناب علوم میں لکھتا. کسی میں ہمت ہے تو انکار کرے اس حوالے کا، کہے یہ کتاب ہمارے گھر کی نہیں، کہے یہ مصنف ہمارے گھر کا نہیں، کتاب تیری، مصنف تیرا، چھاپا خانہ تیرا، چھپنے والا ملک ایران کا، سیاہی تیری اور روشنی ہماری، ہم اٹھاتے ہیں کہ حسین کا قاتل نہ یزید ہے نہ اس کا لشکر ہے، نہ اس کا مامو عمر ہے نہ اس کا مامو شمر ہے، بلکہ اس کا قاتل اہل کوفہ، شیعہ علی، شیعہ حسن، شیعہ حسین، اور حضرت علی کے خانوادے کو ماننے والے سارے افراد. آؤ ام کلثوم، سیدت النساء حضرت فاطمہ کی بیٹی، اس کی آواز اس کچاوے سے بلند ہوتی ہے جس کچاوے میں بیٹھ کر وہ کوفے تشریف لاتی ہے. اے اہل کوفہ، تمہارا برا ہو، تمہارے منہ برے ہوں، تم نے کیوں میرے بھائی حسین کو بلایا ہو اور پھر تم نے اس کی کیوں مدد نہ کی؟ تم نے اس کو قتل کر دیا، تم نے اس کے مال کو لوٹا اور تم نے پردہ دار حرموں کو قید کر لیا، تمہارے اوپر لعنت ہو اور تمہارے اوپر رب کی پھٹکار ہو. لکھنے والا کون؟ ملا باقر مجلس کی جلال العیون میں لکھتا. زین العابدین بیمار کربلا، ان ذاکروں سے بھی تم نے کہانی سنی، اپنے سنی مولویوں سے بھی کہانی سنی، کبھی بیمار کربلا زین العابدین سے بھی سنا ہوتا کہ تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا. زین العابدین کہتے ہیں، اے لوگوں، میں تمہیں رب کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میرے باپ کو خط لکھنے والے، تم نے اس کو دھوکا دیا، تم نے بڑے عہد و پیمان اس کے ساتھ کیے، اور جب وہ تمہارے بلاوے پر آ گیا تم نے اس کے ساتھ جنگ کی اور تم نے اس کو قتل کیا. لکھنے والا ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون میں لکھتا. اب بھی کوئی کہے یزیدیت مردہ بات تو اس کے اس چہرے پر، اس کی زبان پر، کالی زبان پر اللہ کی لعنت اور پٹکا. سنی مورخ بھی لکھے، شیعہ مورخ بھی لکھے کہ ملنے والے بھی کوفی، مارنے والے بھی کوفی، قید کرنے والے بھی کوفی، اور وفا کرنے والے زین العابدین اور حضرت زینب، جس نے پلٹ کر کوفے آنا گوارا نہ کیا، جس نے ورگا جب مدینے میں بغاوت پھوٹی، زین العابدین باہر نکلتے کہ ان لوگوں نے میرے بابا کو قتل کیا تھا، میں ان کی سلطنت کو تباہ کر دیتا. بغاوت نے خود حصہ نہ لیا بلکہ بغاوت کی اطلاع دمشق بھیجی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت حسین فرماتے ہیں، اے شیعان علی، اے کوفیوں، تمہارے ارادوں پر اللہ کی لعنت ہو، اے جفاکاروں، غداروں، تم نے ہم پر شمشیر کینہ کھینچ دی. پھر ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے،
آخر کار انہی شریر النفس لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کر دیا، انہی بے وفا انہی مکار اور غدار لوگوں کے ہاتھوں امام منصور شہادت حاصل کر دی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے نہ یزید نہ یزیدی لشکر بلکہ یہ کوفے کے افراد تھے جو حضرت حسین کو قتل کر کے حضرت حسین کو دمشق تک جانے نہیں دیتے تھے کہ ان کے جانے سے ہماری موت یقینی ہو جائے گی اور جب ان کے سامنے ہمارے خطوط باہر نکلیں گے پھر ہماری گردنیں نپ جائیں گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا. یہ سبب تھا حضرت حسین کو کربلا میں شہید کرنے کا، ورنہ حضرت حسین اس بات کا مصمم ارادہ کر چکے تھے کہ مجھ کو دمشق جانا ہے اور یزید کی بیعت کرنی ہے. کیونکہ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین بھی جنت کا سردار ہے، حسن بھی جنت کا سردار ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جنتی سردار سے اتنی بڑی غلطی ہو اور اس کی موت اس غلطی پر آئے کہ وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرتا، اور وہ حاکم وقت جس کی 250 صحابہ نے بیعت کی. اتنی بڑی غلطی جنت کے سردار سے ممکن نہیں، اس لیے اللہ تعالی نے موت سے پہلے ایسے سامان مہیا کر دیے کہ حضرت حسین نے اپنے موقف سے رجوع کیا، کوفے کو چھوڑ کر دمشق کی راہ لی. راستے میں ان شیعان علی نے حضرت حسین کو قتل کر دیا اور حضرت حسین شہید ہو گئے. اس حدیث کا مصداق بن گئے، من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون عرضه فهو شہید. جو اپنے مال کو بچاتا ہوا اپنی عزت کو بچاتا ہوا قتل کر دیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شہید ہیں. حضرت حسین ویسے ہی شہید ہیں، سید الشہداء نہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے چچا جو جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے انہیں سید الشہداء کا خطاب دیا. حضرت حسین ویسے شہید ہیں جو مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، حق کی ہمیں پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں مسلمان بنائے، ہمارے عقیدوں کو درست کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک اعلان ہے کہ ملک عبدالرشید صاحب نے ایک پمفلٹ لکھا ہے، عاشق رسول یا فیصلہ آپ خود کر لیں. وہ پمفلٹ باہر موجود ہے، جو آدمی لینا چاہے وہ لے اور خود پڑھنے کے بعد پھر لوگوں تک بھی اس کو پہنچائے تاکہ لوگوں کو بھی حق کا پتہ لگے. سوال ہے کہ قبر آمنہ پر جواب شافی نہیں دیا گیا، سعودی فتویٰ اخبار میں بمائے ترجمہ آیا ہے، صاف جواب دیں، خوف زدہ تو نہیں؟ میں نے تو وہ بیان اس شہزادے کا سنا نہیں ہے کہ جس میں اس نے تردید کی ہے کہ ہم نے آمنہ کی قبر کو گرایا نہیں ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے نہیں گرایا ہے، یہ لوگ ویسے ہی شور شرابہ ڈالتے ہیں، تو صحیح ہے. اور اگر انہوں نے قبر کو گرایا بھی ہے تو ہم تائید کرتے ہیں کہ قبروں کو اونچا کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں. حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب، ان سے کوئی پوچھتا ہے قبر کو پختہ کرنا، قبر کو اونچا کرنا کیسا ہے، تو احمد رضا خان اپنے فتوے میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھ لو، میرے باپ کی قبر بھی اونچی نہیں ہے، کچی ہے، اس لیے قبر کو اونچا کرنا جائز نہیں ہے.
بریلویوں کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے اور اسلام کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے؟ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض لوگ محدثین اور فقہا کی باتیں سامنے رکھ کر اس میں فرق کرتے ہیں کہ سنت آپ کی فعلی حدیث ہوتی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس طریقے سے سمجھ لے، ورنہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں. ہم اہل حدیث کیوں، اہل قرآن کیوں نہیں؟ ہم اہل حدیث اس لیے ہیں کہ قرآن بھی حدیث ہے. اگر اہل قرآن نام لکھ لیا جائے تو حدیث نکل جاتی ہے، لیکن اگر اہل حدیث کہا جائے تو قرآن بھی آ جاتا ہے، حدیث بھی آ جاتی ہے. اللہ نے قرآن کو کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، قرآن کو حدیث کہا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی اس حدیث کے بعد کس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اس لیے اہل حدیث یہ جامع ہے اہل قرآن کی نسبت، اور اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جمعیت اہل حدیث کی تفصیل وضاحت کریں. کیا وضاحت کریں؟ اہل حدیث کی جماعت کو جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں. نماز جمعہ کے لیے دو دفعہ اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو خانہ کعبہ میں کیوں دی جاتی ہے؟ اگر جائز ہے تو اہل حدیث کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی نے، ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے اپنے زمانے میں ایک ہی اذان دی ہے، اللہ کے نبی نے بھی ایک ہی دی ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں جب کاروبار وسیع ہو گئے، اس وقت حضرت عثمان نے ایک اذان بازار میں رکھ دی تاکہ تاجروں کو پتہ لگ جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے، خریداروں کو پتہ لگ جائے کہ جمعے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور ایک اذان، وہ اصل جو اذان ہے، وہ مسجد میں ہی رہنے دی. تو اب بھی اگر کوئی اذان دینا چاہے، ایک بازار میں دے آئے، دوسری مسجد میں آ کر دے آئے، جیسے حضرت عثمان کا طریقہ. لیکن افضل یہی ہے کہ ایک اذان دی جائے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس گھڑی موجود ہے، اس کو وقت پتہ ہے جمعے کا، کتنے بجے وقت جمعے کا ہوتا ہے، اور سپیکر کی آذان دور دور تک جاتی ہے، اس لیے اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. گالی دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غصے سے اگر منہ سے گالی نکل جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگ لے. تسبیح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا تسبیح کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں؟ تسبیح ریاکاری میں آ جاتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، اس لیے اس کا استعمال بچنا چاہیے اس سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انگلیوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی کہ ہم پر پڑھا گیا. اس وقت تسبیح پاس نہیں ہوگی، یہ انگلیاں پاس ہوں گی جو گواہی دیں گی کہ اللہ ہم پر، اس آدمی نے یہ کلمات پڑھے. نماز کے بعد آپ سے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے، آ کر کر لیں. ایک لڑکا جسے ماموں مامی نے اپنا بیٹا بنایا، اب وہ ماموں فوت ہو چکا ہے، کیا وہ لڑکا اس مامی سے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی ولی کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ حضرت عثمان کے دور میں اس ولی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں تخت لا کر حاضر کر دوں گا. اگر اس کا جواب دیں تو وہ تو اللہ کی طرف سے تھا. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ولیوں کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے. مثلاً جن، ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، ایک جن یہاں بیٹھا ہوا، پورے کا پورا گاڈر شتیر بھاری جو 20 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ یہاں بیٹھا بیٹھا اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس گاڈر کو اٹھا کر کہیں اور بھی لے جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، جنوں کو طاقت دی ہوئی ہے جس پر وہ کسی چیز کو دور سے لے کر آتے ہیں. اب کیا اس کو دلیل مان کر، مثلاً چھوٹے بچے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھاری چیز اٹھائے، بڑا آدمی اس میں طاقت ہے، وہ بھاری چیز اٹھا لیتا ہے. اب بڑا آدمی یہ کہے میرے بارے میں مانو کہ میں بڑے کام کر لیتا ہوں، بڑی چیز ایک من بھی اٹھا لیتا ہوں، دو من بھی. اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ تو بیٹا بھی دے سکتا ہے 5 فٹ کا، تم ہمیں 5 کلو کا، 5 سیر کا بیٹا بھی دے سکتا ہے، یہ کیسے ہم مان لیں؟ بھئی جو طاقت ہے وزن اٹھانے کی، کوئی چیز لانے کی، انہوں نے لا دی، ہم نے مان لیا. لیکن جب اللہ نے یہ نہیں کہا میرے علاوہ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، میرے علاوہ کوئی چیز لا کر نہیں دے سکتا. آپ نوکر کو کہیں وہ چیز اٹھا کر لاؤ، وہ فوراً لا کر دے دے گا،
سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بیٹھا ہوا، وہیں سے اس نے پلک جھپکتے سے پہلے ہی کہا میں تخت لا دیتا ہوں، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا، اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، ہم کہیں ولی اولاد دے دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں بگڑی بنانے والا، ہم کہیں نہیں ولی ہماری بگڑی بنا دے گا. تو یہ ہم نہیں مان سکتے. جو کچھ دیا ہے ولی کو دے رکھا ہے کہ وہ روٹی کھا سکتا ہے، ہم مانتے ہیں وہ روٹی کھا سکتا ہے. ہم مانتے ہیں ولی چل سکتا ہے اپنی زندگی میں، مانتے ہیں چل سکتا ہے. لیکن ہم یہ مان لیں کہ ولی زمین پھاڑ کر خزانے نکال سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز مان کر دوسری زبردستی ساتھ یہ بھی مان لو. خطبہ شروع ہونے سے پہلے کتنی رکعت پڑھیں، اور خطبے کے دوران آنے والا کتنی رکعت پڑھے، کیا نماز کے بعد یہ سنتیں پڑھ سکتا ہے تو کتنی پڑھے، خطبے سے پہلے، خطیب کے آنے سے پہلے، منبر پر چڑھنے سے پہلے آپ چار پڑھ لیں یا جتنا آپ کا دل کرے، لیکن جب خطیب منبر پر آ جائے اس وقت صرف دو ہی رکعت پڑھیں اور ہلکی پڑھیں، اس کو طویل نہ کریں. اور اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں پڑھنا چاہے، اللہ کے نبی چار پڑھا کرتے تھے، اور اگر گھر پڑھنا چاہے تو دو پڑھا کرتے تھے. ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے. حدیث کے مطابق حنفی کہتے ہیں تین کی تین ہو جاتی ہیں، پھر حلالہ کرواؤ. عصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد شروع ہوتی ہے؟ 9-10 میل، 10-11 کلومیٹر کے بعد یہ نماز شروع ہو جاتی ہے. عصر نماز میں صرف فرض پڑھنے چاہیے یا سنتیں بھی؟ فرض ہی پڑھیں. جب اللہ نے فرض میں تخفیف کر دی، سنتیں کہاں رہیں؟ گھر میں ٹی وی رکھنا کیسا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس میں شیطان ہی آتا ہے، ریکارڈنگ ہی سننی ہے. آپ کہیں میں نے تو قرآن سننے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو ہی آپ باہر نکلیں آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی آن کر کے فلمیں دیکھنے لگ جائیں، یہ گناہ کس پر ہوگا؟ آپ پر ہوگا. کیا موسیقی سننا حرام ہے؟ ہاں حرام ہے. ایام تشریق میں رات کے وقت قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سمجھ نہیں آتی، وہ آ کر مجھے بتلا دے، میں اس کو بتلا دوں. کیا مردوں کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. کربلا کی جنگ میں آپ نے جو حضرت حسین کے ماموں بیان کیے، وہ حضرت فاطمہ کے رشتہ دار تھے. کتنے ماموں تھے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت علی کے سالے تھے ذل جوشن، شمر کے باپ حضرت علی کے سالے تھے، اور شمر حضرت حسین کے ماموں بنتے ہیں. اور عمر بن سعد، حضرت سعد نبی کے ماموں تھے، اور عمر بن سعد حضرت حسین کے ماموں لگتے ہیں. باہر پنڈال میں بار بار موٹر سائیکل کے آنے سے خطبے سے محروم کر رکھا ہے، بار بار کے انسٹرکٹر نے جمعہ سننے سے محروم کیا ہے. نمازی حضرات شدید مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ دور ہی گاڑی کھڑی کیا کریں، تاکہ حضرات جو ہیں وہ ان کا جمعہ خراب نہ ہو. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.